دیکھیے بے سبق کتاب پر. کتاب النکاح. قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح. بھئی کتاب النکاح کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بحث لکھوائی تھی, نکاح کا لغوی معنی ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں نکاح کا معنی وطی کے بھی آتے ہیں اور عقد کے بھی آتے ہیں, اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں, یعنی اس کو ان دونوں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یہ مشترک لفظی ہے بھئی, جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے بھائی. تو بعض فرماتے ہیں کہ وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے, جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ عقد اس کا حقیقی معنی ہے اور وطی اس کا مجازی معنی ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشترک معنوی ہے. مشترک معنوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا معنی تو الگ الگ ہے لیکن یہ ان دونوں پر صادق آتا ہے معنی کے اعتبار سے, اور وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا حقیقی معنی جو ہے ضم الشیء الی الشیء, ایک چیز کو ملانا دوسری چیز کے ساتھ, اور یہ معنی عقد پر بھی صادق آتا ہے. عقد میں بھی ملانا اور جوڑنا ہے, ایک مرد کو ایک عورت سے جوڑ دیا جاتا ہے, اب وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں, ان میں جوڑ آ گیا, ربط آ گیا. تو دیکھو یہاں بھی ضم الشیء الی الشیء کا معنی پایا گیا, اور اسی طرح وطی کے اندر بھی ضم الشیء الی الشیء کا معنی پایا جاتا ہے, تو وہ اس کو مشترک معنوی قرار دیتے ہیں بھائی. اور جبکہ اصطلاح شریعت میں آپ نے پڑھا کہ نکاح کہتے ہیں ہوا عقد یفید ملک المتعتی قصدن, کہ نکاح جو ہے وہ عقد ہے جو قصدن ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے. ملک متعا یعنی عورت سے نفع اٹھانا, اس سے صحبت کرنا, یہ اس نکاح کے بعد جائز ہو جاتا ہے. تو یہ عقد نکاح کیا ہے, ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے اور قصدن بھائی, یعنی یہی فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگے, اور میں نے بتایا تھا کہ قصدن کی قید کے ذریعے باندی کی بیع و شراء کو نکال دیا, کیونکہ باندی کو جب کوئی انسان خریدتا تو اس کے لیے بھی صحبت جائز ہو جاتی تھی, لیکن اس کو نکاح کوئی نہیں کہتا تھا, وہ تھی بیع بھائی, باندی کی بیع و شراء بھائی. تو وہاں پر بھی ملک متع حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ قصدن نہیں, وہاں اصل مقصود ملک متع نہیں ہوتی, اصل مقصود ملک رقبی ہوتی ہے, اور پھر ملک رقبی کے واسطے سے جو ہے ملک متع بھی حاصل ہو جاتی ہے, جبکہ نکاح میں ایسا نہیں ہے. یہاں ملک متع ہی مقصود ہے اس عقد کے ذریعے جی, اور اس کا حکم شرعی بھی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ نکاح جو ہے کبھی کبھار فرض ہوتا ہے, کبھی واجب, کبھی سنت, اور کبھی مکروہ تحریمی ہوگا اور کبھی حرام ہوگا. حالت اعتدال کے اندر نکاح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے بھائی, اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو پھر نکاح واجب ہے, اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے تو پھر نکاح فرض ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح افضل ہے یا ترک نکاح افضل ہے, اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک نکاح جو ہے وہ افضل ہے بھائی, افضل ہے, کیونکہ اس پر حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا ہے, اور نیز احادیث میں آتا ہے کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور اس طرح کے احادیث میں نے آپ کو لکھوائی بھائی. اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک نکاح افضل ہے, یعنی نکاح کے بغیر زندگی گزارنا افضل ہے, اس لیے کیونکہ نکاح کی وجہ سے انسان بعض اوقات بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمانا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, اور اس نکاح کی وجہ سے انسان کو عبادت کا موقع بھی کم ملتا ہے, کیونکہ انسان اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں نکاح کو ترک کرنا افضل ہے, امام شافعی رحمہ اللہ. تو بہرحال ہمارے نزدیک نکاح یا فرض ہوگا یا واجب یا سنت, اور پھر اس کی شرائط آپ نے پڑھی کہ نکاح کرنے والا مہر کا مالک ہو, عاجلن یعنی فی الحال ہی, یا عاجلن یعنی کما کر دے سکے. کما کر دے سکے تو بھی ٹھیک ہے, اور اسی طرح نفقہ بھی دے سکے, فی الحال دے سکے یا کما کر کھلا سکے, بھئی ہر روز کا نفقہ کھلا کر اس کی ضرورت پوری کر سکے, اور بیوی کو رہائش بھی دے سکے. یہ سب ضروری چیزیں ہیں, یہ شرطیں ہیں نکاح کے لیے. اور اگر ظلم کرنے کا خوف ہے, ایک آدمی کی طبیعت ظالمانہ ہے, تو اس کے لیے نکاح مکروہ تحریمی ہے بھئی. اور اگر ظلم کرنے کا یقین ہے تو پھر نکاح حرام ہے اس کے لیے بھئی. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح جو ہے اس کے لیے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے. دو گواہ ہوں گے تو ان کی موجودگی میں نکاح صحیح ہو جائے گا, اگر دو گواہ نہیں ہے تو پھر نکاح صحیح نہیں. اور وہ دونوں کیا ہوں؟ وہ دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں, آزاد ہوں, عاقل بالغ ہوں, اور ان الفاظ کو سنیں بھی, اور ایجاب و قبول کو اور ان کو سمجھیں بھی کہ یہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے. اور تو دو مرد ہونے چاہیے, آزاد عاقل بالغ وغیرہ تفصیل گزر گئی, اور یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں, اور ان میں بھی یہی ساری شرطیں ہونی چاہیے بھائی. آزاد ہوں, معلوم ہوا غلام یا باندیاں ہیں صرف, تو ان کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور عاقل بالغ ہوں, اگر مجنون ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا, یا صرف بچے ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور نیز بازوں نے ایک اور شرط بھی لگائی کہ گواہ جو ہیں انسان ہوں بھائی. معلوم ہوا صرف جنات موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں نکاح صحیح نہیں ہوگا. اور نیز نکاح مع الجنس ہونا چاہیے, یعنی اپنی ہی جنس کے ساتھ نکاح ہو, یعنی انسان کا انسان کے ساتھ ہو. تو لہذا جنیہ کی جنس الگ ہے, اس سے نکاح جائز نہیں بھائی. اور پھر اس کے فائدے اور نقصانات ذکر ہوئے تھے, امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے کئی فائدے ذکر فرمائے ہیں. پانچ فائدے میں نے آپ کو لکھوائے بھائی. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اولاد حاصل ہوتی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شہوت کا علاج ہوگا, تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خاندان بڑھ جائے گا. پہلے نسبی رشتہ دار تھے, اب سسرالی رشتہ دار بھی بن گئے بھائی, تو خاندان بڑھ جائے گا. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تدبیر منزل جو ہے وہ اس کا موقع ملے گا کہ گھر کا انتظام و انصرام کیسے سنبھالنا ہے, کیسے گھر کو چلانا ہے بھائی. اور پانچواں, جہاد بالنفس کا زیادہ موقع ملے گا, کیونکہ اب عورتوں کے بھی گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے پڑیں گے بھائی. یہ پانچ فائدے, اس کی آفات بھی ہیں بھائی. تو تین آفتیں میں نے آپ کو لکھوائیں بھائی. ایک تو یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے طلب رزق حلال سے عاجز آ جاتا ہے بھائی, تو گھر والوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ بڑی تکلیف اور فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور دوسری آفت یہ ہے کہ یہ گھر والے اور بچے جو ہیں وہ عبادت سے مانع بنیں گے, عبادت کا زیادہ وقت نہیں ملے گا. اور ایک آفت یہ ہے کہ ان کی گھر والوں کی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی, حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکے گا, اور چنانچہ آخرت میں مواخذے کا مستحق بن جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن بہرحال نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس میں فائدے کا فائدہ ہے اور ثواب کا ثواب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا اور دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی نفل نمازوں سے بہتر ہے, اس لیے کیونکہ وہ حرام مقام کو چھوڑ کر حلال جگہ پر مصروف ہے بھائی. اور نیز اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. اور ایک حدیث میں 82 کا عدد ذکر ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی 82 رکعتوں سے افضل ہیں بھائی. تو دیکھو دو رکعتیں اتنی افضل ہیں تو تمام زندگی کی عبادتیں ان کا کتنا زیادہ اجر ہو جائے گا انسان سوچ نہیں سکتا. جی اب آئیے کتاب پر بھائی. کتاب النکاح. قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي. بھائی دیکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ہدایہ کا متن ہے وہ بدایت المبتدی کہلاتا ہے. یہ بات ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو بھائی کہ یہ ہدایہ کا متن کیا کہلاتا ہے, بدایت المبتدی. اور یہ صاحب ہدایہ نے خود ترتیب دیا قدوری سے اور جامع صغیر سے. تو اس میں اکثر عبارات قدوری کی ہیں اور جگہ جگہ وہ جامع صغیر کا کوئی مسئلہ اہم سمجھتے ہیں تو اس کا اضافہ بھی صاحب ہدایہ فرما دیتے ہیں. تو یہ متن بدایت المبتدی ہے اور یہ ترتیب دیا گیا ہے قدوری سے اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے. تو یہ جو آیا قال, قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول, تو یہ قال سے مراد صاحب قدوری ہیں کہ صاحب قدوری فرماتے ہیں, کیونکہ آگے جو متن آ رہا ہے وہ قدوری کی عبارت ہے بھائی. کہتے ہیں النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول. اچھا بھائی آپ نے پڑھا بھائی کہ نکاح جو ہے یہ عقد کا نام ہے, اور میں نے آپ کو بتلایا کہ عقد دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو عقد کہا جاتا ہے. دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں, عقد کہتے ہیں. مثلا آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی ساتھی سے کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کتاب میں نے آپ سے مثلا 500 روپے میں خرید لی, اور وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے منظور ہے, یا میں نے آپ کو 500 روپے میں یہ کتاب بیچ دی, یا مجھے قبول ہے, جو بھی لفظ بولے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہو جائے تو بیع مکمل ہو گئی. بیع بھی ایک عقد ہے جو دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے, اور اس کے اندر خریدار جو ہے اس مبیعے کا پھر مالک بن جاتا ہے. تو یہ جو عقد ہے اس کے اندر جو شخص پہلے کلام کرے تو وہ جو کلام پہلے ہے وہ ایجاب کہلائے گا, اور جو دوسرے نمبر پر کلام ہے اس کو کہتے ہیں قبول. اگر خریدار نے پہلے کلام کیا اور کہا یہ کتاب میں نے 100 روپے کی خرید لی تو یہ ہے ایجاب, اور اس کے جواب میں پھر بیچنے والا کہتا ہے مجھے منظور ہے یا مجھے قبول ہے یا میں نے بیچ دی اتنے پیسوں میں, تو یہ قبول ہے. تو جو بھی پہلے کلام کرے وہ ایجاب کہلاتا ہے, چاہے وہ کلام مشتری پہلے کرے کہ میں نے کتاب 100 روپے کی خرید لی, یا چاہے یہ کلام پہلے بائع کرے, بیچنے والا کہے یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دی اور آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے, تو وہ جو بیچنے والے کا کلام پہلے ہے وہ ایجاب کہلائے گا, اور جو بعد والا ہے وہ قبول کہلائے گا. ایجاب دیکھو باب افعال ہے. اوجب یوجب ایجابن. اوجب یوجب ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا. تو چونکہ یہ ایجاب بھی دوسرے پر جواب کو واجب کر دیتا ہے, کیا کر دیتا ہے, واجب یعنی لازم کر دیتا ہے. عرفن عرف میں, عرف کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت کو اور ان کے طریقے کو. کیا کہتے ہیں, عرف بھائی. عام لوگوں کی عادت کیا ہے, جب کسی سے اس طرح کی بات کی جائے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ مجھے منظور ہے یا منظور نہیں ہے. آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں یہ میں نے سائیکل آپ سے 5000 میں خرید لی, تو وہ فوراً جواب میں کہے گا کہ میں نے بیچ دی یا میں نے نہیں بیچی. شریعت کے اندر نہیں واجب ہوگا اس پر کہ وہ جواب لازمی دے. ہاں عرف میں کیا کیا جاتا ہے, اس کا جواب دیا جاتا ہے ہاں کے ساتھ یا نہیں کے ساتھ. تو جو پہلے کلام ہوگا وہ ایجاب کہلائے گا, کیونکہ وہ عرفاً دوسرے پر جواب کو واجب کر دیتا ہے یعنی لازم کر دیتا ہے, تو اس لیے اس ایجاب کو ایجاب کہتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ ایجاب اور قبول یہ رکن عقد ہیں, ان کی وجہ سے عقد منعقد ہوگا. تو جیسے بیع ایک عقد ہے اسی طرح نکاح بھی ایک عقد ہے خاوند اور بیوی کے درمیان. पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, दोनों एक दूसरे के लिए हराम थे, लेकिन जब आपस में अक़्दे निकाह कर लिया अब दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। तो जैसे बेअ मिल्कियत का फायदा देती है कि एक शख्स दूसरी चीज का मालिक बन जाता है, उसको खरीद लेता है, इसी तरह अक़्दे निकाह जो है एक मर्द और औरत के दरमियान रबत और जोड़ पैदा कर देता है ये अक़्द, और अब वो मियां बीवी कहलाते हैं, अब वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। सूरत समझ में आ रही है? तो ये जो ईजाब और कबूल हैं ये इस अक़्दे निकाह का रुकन है। रुकने शय किसे कहते हैं? जो एक चीज के अंदर दाखिल हो, जिससे वो चीज बने। वो अरकान हैं तो वो चीज भी है, वो अरकान नहीं तो वो चीज भी नहीं है। तो यहां पर भी ये जो ईजाब और कबूल हैं ये रुकने निकाह हैं। ये ईजाब और कबूल हैं तो निकाह है, ये नहीं तो निकाह भी नहीं। और याद रखो ये जब ईजाब और कबूल आएगा तो उस मर्द और औरत के दरमियान एक रबत आ जाएगा, एक जोड़ आ जाएगा, वो है निकाह भाई। वो जो रबत और जोड़ दोनों के दरमियान आया है वो क्या है? निकाह है। ये रबत और जोड़ है तो दोनों मियां बीवी कहला रहे हैं, अगर ये रबत और जोड़ नहीं तो अब मियां बीवी भी नहीं। चुनाचे जब खावंद अगर बीवी को तलाक दे दे तो देखो वही रबत टूट गया, खत्म हो गया, अब ये आपस में मियां बीवी नहीं कहलाते। तो शरान निकाह उस जोड़ और रबत का नाम है जो दोनों के दरमियान आ गया, लेकिन ये ईजाब और कबूल इसका रुकन है, ये भी इसकी हकीकत से खारिज नहीं। ये ईजाब और कबूल हैं तो इन्होंने वो आपस में जोड़ पैदा कर दिया, इन दोनों के दरमियान क्या पैदा कर दिया? जोड़। और वो जोड़ हासिल बिल मस्तर है, तो निकाह वो हासिल बिल मस्तर का नाम है। किसका नाम है? हासिल बिल मस्तर का नाम है। याद रखो ये जो मस्तर है इसका खारिज में वजूद नहीं होता। और उर्दू में मस्तर की अलामत क्या है? इसके आखिर में ना आता है, हंसना ये क्या है? मस्तर। रोना ये क्या है? मस्तर। चलना ये क्या है? मस्तर। पढ़ना ये क्या है? मस्तर। खाना खाना ये क्या है? मस्तर। पानी पीना ये क्या है? मस्तर। तो ये जो मस्तर है इसका खारिज में वजूद नहीं होता, आपको कभी खारिज में मस्तर नजर नहीं आएगा। हां इस मस्तर से जो सूरत हासिल होगी वो आपको कभी खारिज में नजर आएगी। मसलन जैद हंसा, तो ये हंसना जैद की सिफत है और खारिज में ये हंसना हमें नजर नहीं आता भाई, क्योंकि मस्तर का खारिज में कोई वजूद नहीं होता, ये किसी की सिफत होता है। जैसे यहां पर यह हंसना जैद की सिफत है और इस मस्तर से जो सूरत और जो हैअत हासिल होती है वो हमें खारिज में नजर आती है, तो वो खारिज में जो हमें नजर आई वो हंसी है। इस हंसने के फेल की वजह से जो सूरत बनी, जो सूरत हासिल हुई उसे क्या कहते हैं? हंसी। तो खारिज में हमें हंसी नजर आती है, हंसना नजर नहीं आता। इसी तरह दौड़ना, दौड़ना मस्तर है, मसलन जैद दौड़ा, तो ये दौड़ना जैद की सिफत है और ये दौड़ना जो मस्तर है हमें खारिज में नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि खारिज में इसका वजूद ही नहीं है, ये किसी की सिफत है लेकिन खारिज में इसका वजूद नहीं है। हां इस दौड़ने की वजह से जो हैअत और सूरत हासिल हुई यानी दौड़, वो हमें खारिज में नजर आती है और ये दौड़ जो है ये हासिल बिल मस्तर है, यानी वो चीज वो सूरत जो किसकी वजह से हासिल हो रही है? मस्दर की वजह से। हासिल बिल मस्तर, देखो लफ्जों पे गौर करो, वो चीज जो हासिल हो रही है बिल मस्तर किसकी वजह से? मस्दर की वजह से, तो वो हमें खारिज में दिखाई देती है, खुद मस्दर हमें खारिज में दिखाई नहीं देता। इसी तरह चलना, ये चलना हमें खारिज में नजर नहीं आएगा, हां चाल हमें खारिज में नजर आएगी। दौड़ना मस्तर है, मस्तर हमें खारिज में नजर नहीं आता क्योंकि इसका खारिज में वजूद ही नहीं है, ये तो एक सिफत होती है, किसी जो करने वाला है उसकी सिफत है, तो खारिज में हमें दौड़ना नहीं नजर आता। हां इस दौड़ने की सिफत की वजह से जो सूरत हासिल हो रही है यानी दौड़, वो हमें नजर आ रही है। तो हासिल बिल मस्तर किसे कहते हैं? वो कैफियत और वो सूरत जो किसकी वजह से हासिल हो? मस्तर की वजह से, उसको हासिल बिल मस्तर कहते हैं। तो देखो यहां निकाह के अंदर भी ईजाब और कबूल होगा और ईजाब और कबूल की वजह से उस मर्द और उस औरत के दरमियान क्या आ गया? जोड़ आ गया, रबत आ गया। यह है हासिल बिल मस्तर। क्या है? यह जो निकाह का अमल किया यानी ईजाब और कबूल किया, इस ईजाब और कबूल की वजह से क्या हासिल हुआ? एक रबत और एक जोड़ आ गया और वो है हासिल बिल मस्तर। تو یہ جو جوڑ اور ربط ہے یہ ہے اصل میں نکاح بھائی، یہ نکاح ہے تو یہ میاں بیوی بھی کہلا رہے ہیں، اور جب طلاق دے گا یہی ربط اور جوڑ ٹوٹ جائے گا، اب وہی آدمی ہے وہی عورت ہے، لیکن اب یہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں کہلاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شریعت کے اندر نکاح جو ہے یہ اس حاصل بالمصدر کو کہتے ہیں، یہ ہے نکاح. اور یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ بھی نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں ہے. میں نے بتلایا کہ یہ ارکان نکاح ہیں، یہ کیا ہیں اور رکن شے شے کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہ ایجاب اور قبول بھی داخل ہیں نکاح کے اندر. تو فرماتے ہیں ان نکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح جو ہے منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، بلفظین یعبر بهما عن الماضی، دو ایسے لفظوں سے کہ تعبیر کیا جائے ان دونوں کو ماضی سے. لفظین نکرہ آیا بھائی، اور نکرہ کے بعد یعبر فعل آیا، اور یاد رکھنا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہ لفظین یہ ہے موصوف اور یعبر ہے اس کی صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے اگر نکرہ ہو موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے. تو دیکھو ترجمہ سنو کہ ان نکاح یا ناقد بل ایجابی ول قبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، بل لفظینی دو ایسے لفظوں کے ساتھ، یو اب برو بھی معن الماضی کی تعبیر کیا جائے ان دونوں کو ماضی سے. دو ایسے لفظ جن کو کس سے تعبیر کیا جائے؟ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے، ان سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے یعنی ماضی کے صیغے ہوں، تعبیر کیا جائے یعنی ادا کیا جائے، وہ لفظ کو کس طرح کے ہوں جن کو آپ ادا کریں وہ ماضی کے صیغے ہونے چاہیے بھائی، تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے باللفظین دو ایسے لفظوں سے، یعبر بهما کہ ان دونوں کو تعبیر کیا جائے یعنی ان کو ادا کیا جائے، عن الماضی کس سے؟ ماضی سے، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. اچھا بھائی، بات چل رہی تھی نکاح کی، آپ نے پڑھا کہ نکاح جو ہے وہ ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، اور یہ ایجاب اور قبول جو ہیں یہ نکاح کی حقیقت میں داخل ہیں، یہ ارکان نکاح ہیں، اور پھر ان ارکان نکاح کی وجہ سے جو جوڑ اور ربط آ گیا، جو صورت اور جو ہیئت حاصل ہوئی، وہ یعنی وہ جو حاصل بالمصدر جو ہے وہ ہے حقیقت میں نکاح. وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں نکاح ہے، وہ جو ربط آ گیا ہے، وہ جو جوڑ آ گیا جس کی وجہ سے اب یہ مرد اور عورت میاں بیوی کہلا رہے ہیں، تو وہ ہے نکاح. البتہ یہ ایجاب اور قبول یہ بھی نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں، بلکہ یہ بھی کیا ہیں؟ ارکان نکاح ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو یہ وہ جوڑ آیا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب اور قبول جو ہیں یہ نکاح کے لیے شرط ہیں، نکاح کی حقیقت میں داخل نہیں. لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایجاب اور قبول یہ بھی نکاح کے اندر داخل ہیں، یہ ارکان نکاح ہیں، کیونکہ رکن شے جو ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہ بھی نکاح کی حقیقت میں داخل ہیں. صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول وہ دو ایسے لفظ ہونے چاہیے جن کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے، یعنی ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے. مثلا ایک شخص جو ہے ایک عورت سے کہتا ہے تزوجتو کی بی الفی درہمین، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا بی الفی درہمین 1000 درہم کے بدلے میں، بطور مہر کے. تزوجتو کی بی الفی درہمین، میں نے تجھ سے نکاح کر لیا 1000 درہم کے بدلے میں بطور مہر کے. اب دیکھو تزوجتو یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے. اور پھر جواب میں وہ عورت کہتی ہے قبلتو کہ میں نے قبول کیا. تو دیکھو ایجاب جو ہے وہ بھی ماضی کا صیغہ، اور قبول وہ بھی کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے. تو جب دو گواہوں کے سامنے اس طرح کہا جائے گا تو اسے نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی. تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ ایجاب اور قبول کے جو لفظ ہیں وہ ماضی کے صیغے ہونے چاہیے. لیکن یاد رکھیے اردو کے اندر حال کے صیغوں کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، ماضی کے صیغوں کے ساتھ بھی اور حال کے صیغوں کے ساتھ بھی. مثلا اردو میں ایک شخص دوسری عورت سے کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اور وہ عورت جواب میں کیا کہتی ہے، میں نے قبول کر لیا. دو گواہوں کے سامنے نکاح کی باقی شرائط وغیرہ پوری ہوں گی تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. بھائی تو دیکھو یہ ماضی کے صیغے استعمال کیے، میں نے تم سے نکاح کر لیا اور وہ جواب میں کیا کہتی ہے، میں نے قبول کیا. اگر حال کے صیغے استعمال کریں پھر بھی نکاح ہو جائے گا، میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں 1000 درہم کے بدلے بطور مہر کے، اور وہ جواب میں کہتی ہے کہ میں قبول کرتی ہوں. تو دیکھو حال کے صیغے ہیں، میں نکاح کرتا ہوں اور وہ کیا کہتی ہے، میں قبول کرتی ہوں، تو حال کے صیغے ہیں لیکن اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حال کے صیغے کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو صاحب قدوری نے تو کیا فرمایا کہ صیغے کون سے ہونے چاہیے، ماضی کے. وجہ یہ کہ عربی زبان میں حال کا کوئی الگ صیغہ نہیں ہے، وہی فعل مضارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص یوں کہے اتزوجو کی، تو اس کا حال والا معنی بھی صحیح اور اس کا مستقبل والا معنی بھی صحیح، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور استقبال کا بھی. اتزوجو کی، میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، تو حال والا معنی کریں پھر تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور اگر مستقبل والا معنی کریں اتزوجو کی، میں تجھ سے نکاح کروں گا، پھر تو معلوم ہوا یہ نکاح اس وقت نہیں کر رہا، صرف آگے مستقبل کا کوئی وعدہ کر رہا ہے بھائی، اور مستقبل کے وعدے سے تو اس وقت نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو چونکہ فعل مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہے، تو جب کوئی مضارع کا صیغہ استعمال کرے گا تو بات یقینی نہ ہوئی کہ یہ اس وقت عقد کرنے کا ارادہ ہے یا یہ مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا لفظ سے. وعدے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا اتزوجو کی، اور عقد کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرنا پڑے گا اتزوجو کی. تو پھر پتہ نہ چلے گا کہ یہ اس وقت عقد کرنا چاہ رہا ہے یا مستقبل کا ایک وعدہ کر رہا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں ماضی کا صیغہ ہونا ضروری ہے، مضارع کے صیغے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. جبکہ اردو کے اندر حال کا صیغہ الگ ہے اور مستقبل کا صیغہ الگ. حال کے لیے کیا کہے گا، میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اور مستقبل کے لیے کیا کہے گا، میں تجھ سے نکاح کروں گا. دیکھو صیغہ ہی الگ ہے، یہاں واضح پتہ چل رہا ہے حال کا صیغہ استعمال کرے گا تو معلوم ہوا یہ اس وقت عقد کر رہا ہے، اور مستقبل کا استعمال کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک وعدہ کر رہا ہے. تو اردو میں چونکہ حال کا صیغہ الگ ہے اس لیے اردو میں حال کے صیغوں کے ساتھ بھی عقد منعقد ہو جاتا ہے. اسی طرح بیع کا معاملہ بھی ہے، بیع کے اندر بھی عربی زبان کے اندر ماضی کے صیغے ہونے چاہیے، کیونکہ عربی کے اندر حال کے لیے الگ صیغہ نہیں، جبکہ اردو میں حال کے لیے الگ صیغہ موجود ہے. لہذا اردو میں حال کے صیغوں کے ساتھ بیع کرے گا تو وہ بیع منعقد ہو جائے گی. تو صاحب قدوری نے جو ذکر فرمایا کہ صیغے ماضی کے ہونے چاہیے، یہ عربی زبان کے اعتبار سے ہے بھائی. آگے دیکھیے بھائی، کہتے ہیں لِأَنَّ الصِّيغَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِخْبَارِ وَزْعًا فَقَدْ جُعِلَتْ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، لِأَنَّ الصِّيغَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِلْإِخْبَارِ وَزْعًا فَقَدْ جُعِلَتْ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ. یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے عقد کو وجود دیا جاتا ہے، یعنی اس میں انشاء عقد ہوتا ہے. کیا انشاء؟ انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا، ایک چیز جس کا وجود پہلے نہ ہو اس کو وجود دینا، یہ کیا کہلاتا ہے، انشاء کہلاتا ہے. تو جب دیکھو آپ کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں میں نے یہ کتاب آپ سے 100 روپے میں خرید لی، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے، جیسے ہی ایجاب و قبول ہوا دیکھو بیع کا وجود آ گیا، اس سے پہلے بیع کا وجود نہیں تھا، اب کیا ہوا، بیع کا وجود ہو گیا، اور جیسے ہی بیع ہوئی ساتھ ہی خریدار اس کتاب کا مالک بن گیا. پہلے اس کا مالک دوسرا شخص تھا، اب مالک کون بن گیا، خریدار بن گیا. کس وجہ سے، کہ بیع پائی گئی، بیع کا وجود آ گیا. اگر یہ بیع نہ پائی جاتی تو کیا وہ خریدار مالک بنتا،
خریدار مالک نہ بنتا بھائی. معلوم ہوا ایجاب و قبول کے ذریعے عقد کو وجود دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے احکام لاگو ہو جائیں گے. جیسے ایجاب اور قبول کیا تو بیع کا وجود پایا گیا, بیع منعقد ہو گئی, یعنی انشاء بیع ہوا. کیا ہوا؟ انشاء بیع ہوا, بیع کا وجود پایا گیا, اور پھر اس کا حکم لاگو ہو جائے گا کہ خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا. ایک قلم آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے, میں نے کہا کہ یہ قلم میں نے آپ سے 100 روپے میں خرید لیا, آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے منظور ہے. جیسے ہی آپ نے منظور ہے کہا, ساتھ ہی میں جو خریدار ہوں اس قلم کا مالک بن گیا. اب یہ قلم بے شک آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن مالک میں ہو چکا ہوں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ انشاء بیع کی وجہ سے. تو ایجاب و قبول کس لیے ہوتے ہیں؟ انشاء عقد کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح نکاح کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں. وہاں کون سا عقد آیا؟ وہاں عقد نکاح آ گیا, اور جیسے ہی نکاح آیا وہ میاں بیوی بن گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحب ہدایہ, یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ تو عقد نکاح کو وجود دیتے ہیں, ان کی وجہ سے انشاء نکاح ہوتا ہے. اور صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کون سے صیغے استعمال کرنے پڑیں گے؟ ماضی کے. بھائی ماضی کے صیغے تو خبر دینے کے لیے وضع ہیں. ماضی کے صیغے ایک گزشتہ بات کے بارے میں وہ خبر دیتے ہیں, اس کے ذریعے تو کسی چیز کو وجود نہیں دیا جا سکتا. بھائی آپ کسی کو بتلاتے ہیں کہ کل میں نے سبق پڑھا تھا, دیکھو آپ نے اس کو گزشتہ دن کی خبر دی. یا کل میں زید سے ملنے گیا تھا, دیکھو آپ نے گزشتہ زمانے کی ایک خبر اس کو دی. تو ماضی کے صیغے کس لیے وضع ہیں؟ خبر دینے کے لیے وضع ہیں, وہ تو انشاء عقد کے لیے وضع نہیں. وضع کا معنی ہے مقرر کرنا. وضع کا معنی مقرر کرنا. جیسے میں آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں اور اردو زبان کے الفاظ ادا کر رہا ہوں اور آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں وہ کس معنی کے لیے وضع ہے, یعنی مقرر ہے. وضع کا کیا معنی؟ مقرر. مثلا میں کہتا ہوں گلاس, فوراً آپ کے ذہن میں ایک برتن کی صورت آ گئی جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے, کیونکہ اردو زبان میں گلاس کا لفظ کس کے لیے وضع ہے, کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ پانی پینے کے ایک برتن کے لیے. اسی طرح میں نے درخت کہا, میں نے دیوار کہا, آسمان, سورج, جو جو لفظ میں ذکر کرتا جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ان چیزوں کی صورتیں آتی جا رہی ہیں, آپ پہچانتے جا رہے ہیں کہ یہ کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں مثلا گلاس کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے, اور سورج کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے, اور بارش کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے, دیوار کا لفظ کس کے لیے مقرر ہے. تو یہ جو مقرر کرنا ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے, اس کو کہتے ہیں وضع. واو, ضاد اور عین, وضعن. تو یہ جو ماضی ہے اس کو کس لیے مقرر کیا گیا ہے, کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ خبر دینے کے لیے زمانہ ماضی کی. تو یوں کہو کہ اس کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے, اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے انشاء عقد ہو جائے گا, انشاء نکاح ہو جائے گا. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صیغہ وضع کس کے لیے ہے؟ خبر دینے کے لیے, اور آپ استعمال کس میں کر رہے ہیں؟ انشاء کے لیے. تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, ماضی کا صیغہ اگرچہ خبر دینے کے لیے وضع ہے لیکن انسان محتاج ہوا انشاء عقد کا. شریعت نے اس کو نکاح کی اجازت دی ہے, وہ نکاح کی مصلحتیں اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اور نکاح کرنے کے لیے, نکاح کو وجود دینے کے لیے, یعنی کو انشاء نکاح کے لیے عربی زبان میں کوئی صیغہ ہی نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جس سے کیا ہو جائے؟ انشاء نکاح ہو جائے, نکاح یا عقد کا وجود آ جائے. اور وہ انسان محتاج ہے تو اس کی حاجت کی وجہ سے اسی ماضی کے صیغے کو کس کے لیے قرار دے دیا گیا؟ انشاء کے لیے. بھی شریعت نے اسی صیغے کو جو کس کے لیے وضع تھا؟ ماضی کے لیے, یعنی خبر دینے کے لیے, اسی کو کس کے لیے مقرر کر دیا؟ انشاء کے لیے بھی مقرر کر دیا. کس کی وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے, کیونکہ اگر اس کو انشاء کے لیے مقرر نہ کریں گے تو پھر تو نکاح کی کوئی صورت ہی نہ رہے گی بھائی, اور انسان کو نکاح کی حاجت ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ तो देखिए कहते हैं लि अन सीगत व इन कानत लिल इखबार वजन, इसलिए क्योंकि ये जो सीगा है माजी वाला व इन कानत लिल इखबार वजन, अगरचे ये खबर देने के लिए है वजन बैतबार वजा के, बैतबार वजा के अगरचे ये खबर देने के लिए है फकद जुइलत लिल इंशा इशरअन, तो तहकीक इसको करार दे दिया गया इंशा के लिए शरअन शरीयत के एतबार से, शरीय एतबार से इसको किस लिए करार दे दिया गया इंशा के लिए, दफअन लिल हाजती उस इंसान की हाजत को दूर करने के लिए। भाई याद रखो ये दफअन लिल हाजती, ये दफअन ये मफूल लहू है भाई, मफूल लहू किसे कहते हैं जो माकबल फेल की इल्लत बयान करे, जरबतुहु तादीबन मैंने उसकी पिटाई की, तादीबन किस लिए अदब सिखाने के लिए, तो देखो ये तादीबन ने माकबल में जो जर्ब थी उसकी उसकी इल्लत और उसकी वजह बयान कर दी कि ये जर्ब किस लिए लगाई गई है अदब सिखाने के लिए, तो यहां पर भी ये दफअन लिल हाजती ये मफूल लहू है और ये इल्लत बयान कर रहा है जो इल्लत लिल इंशा की, कि इस सीगे को अगरचे ये खबर देने के लिए है ये माजी का सीगा लेकिन इसको इंशा के लिए करार दिया गया, क्यों उसकी वजह क्या है, कहते हैं दफअन लिल हाजती इस इंसान की हाजत को दूर करने के लिए, उसकी हाजत पूरी करने के लिए, तो यह मफूल लहू है। वयन आकिदु बि लफ्ज़ैनि युअब्बरु बि अहदिहिमा अनिल माज़ी व बिल आखरि अनिल मुस्तक़बिलि। जी साहिब कुदूरी ने तो बतलाया कि निकाह के लिए ईजाब और कबूल जरूरी हैं और ये ईजाब और कबूल कौन से सीगे होने चाहिए, माजी के सीगे होने चाहिए। आगे साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि अगर एक सीगा माजी का हो और एक मुस्तकबिल का हो तो उससे भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा, एक सीगा मुस्तकबिल का हो और दूसरा किसका हो माजी का हो उससे भी निकाह मुनाकिद हो जाएगा। मसलन एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है ज़व्विजनी तू मुझसे निकाह कर ले, तो मुझसे एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है, याद रखो शख्स का लफ्ज मुजक्कर और मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है, मुजक्कर हो वो भी क्या है शख्स, मुअन्नस हो वो भी क्या है शख्स, तो एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है ज़व्विजनी तू मुझसे निकाह कर ले, वो जवाब में कहता है ज़व्वजतुका मैंने तुझसे निकाह कर दिया, यानी मैंने अपना निकाह तुझसे कर दिया। तो उलमा फरमाते हैं कि दोनों में निकाह मुनाकिद हो गया जब निकाह की बाकी शराइत पूरी हो, गवाह वगैरह मौजूद हों। भाई तो यहां पर याद रखना ये जो पहले शख्स ने कहा ज़व्विजनी तू मुझसे निकाह कर ले, आपके जहन में आएगा कि ज़व्विजनी ये जो पहला लफ्ज है यह है ईजाब और जव्वज तू का ये क्या है कबूल है, इजाब और कबूल चाहिए ना अकद के लिए, आपके जहन में आएगा जव्विजनी क्या है ईजाब और जव्वज तू का ये क्या है ये कबूल है, लेकिन याद रखें ऐसा नहीं है। वो जो जव्विजनी है जव्विज कौन सा सीगा है अमर है, क्या है अमर, और वो तो अमर तो जो है वो मुस्तकबिल के लिए आता है, ईजाब के लिए जरूरी है वो या वो माजी का सीगा हो या हाल का सीगा हो। भाई मुस्तकबिल वाले सीगे के साथ तो ईजाब नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया अरबी जुबान में दोनों सीगे कौन से हों माजी के हों, उर्दू में माजी के भी हो सकते हैं और हाल के भी हो सकते हैं, तवज्जो है, लेकिन ज़व्विजनी ये तो मुस्तकबिल का सीगा है, ये तो अमर है भाई ज़व्विजनी तू मुझसे निकाह कर ले, तो इसको आप ईजाब नहीं कह सकते, ईजाब या माजी होगा या हाल होगा। तो फिर यहां निकाह कैसे मुनाकिद हुआ जब ईजाब और कबूल नहीं, तो उलमा फरमाते हैं ये जो ज़व्वजतु का कहा है ये लफ्ज ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम है, ये ईजाब और कबूल दोनों के कायम मकाम है और इसकी वजह से यह अकद निकाह मुनाकिद हो गया। भाई दोनों के कायम मकाम किस तरह है, कहते हैं जब अहदुल मुताकिदैन अकद करने वाले जो दो हैं उनमें से एक ने कहा ज़व्विजनी तू मुझसे निकाह कर ले, तो गोया उसने दूसरे को अपना वकील बना दिया निकाह के लिए, दूसरे को अपने निकाह के लिए वकील बना दिया। आप भी वकील बनाते हैं अपने किसी काम के लिए, मसलन एक सूरत यह है आप अपने लिए बाजार से गाड़ी खरीदने खुद जाते हैं
اور دوسری صورت یہ ہے آپ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر بازار سے میرے لیے گاڑی خرید کر لے آؤ. بھائی کیا آپ کی اجازت کے بغیر وہ شخص خود آپ کے پیسے لے جائے اور آپ کے لیے گاڑی خرید لائے, کیا اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے؟
نہیں,
وہ خود نہیں آپ کے پیسوں اس طرح خرچ کر سکتا. لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ جا کر میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ تو آپ نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا. ایک چیز جس کا اختیار صرف آپ کو تھا آپ نے اس میں دوسرے کو کیا بنا دیا, اپنا وکیل بنا دیا. اب وہ جاتا ہے اور جا کر آپ کے لیے گاڑی خرید کر لے آتا ہے. تو بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے, ایک چیز جس کا اختیار انسان کو ہوتا ہے اس میں وہ دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ جو متعاقدین میں سے ایک تھا جس نے پہلے کلام کیا, کیا وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے. اب وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے زوجنی, تو کیا کر دے, میرے ساتھ نکاح کر دے. گویا یہ اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے, یہ اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے. اور وہ جواب میں کہتا ہے زوجتک, میں نے تجھ سے کیا کیا, نکاح کر لیا. تو یہ لفظ جو ہے زوجتک, یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا. یہ جس نے امر کا صیغہ استعمال کیا تھا اس کی طرف سے بھی ہو گیا بطور وکیل کے, بطور وکیل کے, کہ اس کے وکیل کے طور پر الفاظ ہو گئے. اور جو دوسرا فرد ہے وہ اپنا نکاح کر رہا ہے اس کے ساتھ, تو وہ اپنے نکاح کے معاملے میں اصیل ہوا. کیا ہے؟ اصیل, اصیل صاد کے ساتھ ہے. اصیل, دیکھو آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں, اپنے لیے گاڑی خریدتے ہیں, تو آپ اصیل ہیں. کیا ہیں؟ اصل سے ہے نا, اصل آپ کیا ہیں؟ اصیل ہیں. آپ کو شریعت نے اختیار دیا اپنے مال سے جو چیز چاہیں آپ خرید سکتے ہیں. تو آپ گاڑی خریدتے ہیں اپنے لیے تو آپ اصیل ہیں. اور آپ گاڑی خریدتے ہیں اگر کسی اور کے لیے, کسی اور نے آپ کو پیسے دیے تھے, تو آپ اس کے وکیل ہیں. تو یہاں پر بھی جب اس نے دوسرے سے کہا کہ تم مجھ سے اپنا نکاح کر دے, تو اس نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا. اور وہ اب اس کا نکاح اپنے ساتھ کرتا ہے, تو خود ہے یہ اصیل اور دوسرے کے لیے کیا ہے؟ وکیل. تو یہ اصیل بھی ہوا اور وکیل بھی ہوا, تو اس کے لفظوں سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اس کا یہ کلام وکیل ہونے کے اعتبار سے بھی ہے اور اصیل ہونے کے اعتبار سے بھی ہے, تو یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا اور اس سے عقد نکاح منعقد ہو جائے گا. تو یہاں پر جب پہلے عقد کرنے والے نے کہا زوجنی, تم مجھ سے نکاح کر لے, تو گویا اس نے سامنے والے کو اپنا وکیل بنا دیا. اور وہ سامنے والا ہی تو نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ, تو وہ کیا ہوا, وہ اصیل بھی ہے اور اس نے اس کو اپنا وکیل بھی بنا دیا. تو ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا ذمہ دار بن گیا, کہ ایک اعتبار سے وہ اصیل ہے تو دوسرے اعتبار سے وکیل ہے. تو اس کا یہ کلام دونوں طرف سے شمار ہوگا اور نکاح منعقد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام یہ کہ پہلے نے کہا زوجنی, دوسرے نے کہا زوجتک. تو یہ جو زوجنی ہے یہ تو امر کا صیغہ ہے, یہ ایجاب نہیں. ایجاب کے اندر ماضی یا حال کا صیغہ ہونا چاہیے, مستقبل والا نہیں. تو یہ تو مستقبل کا صیغہ ہے, امر ہے, تو لہذا یہ ایجاب نہیں ہے. ہاں اس میں اس نے دوسرے کو وکیل بنا دیا, اور دوسرا جب وکیل بن گیا تو اب وہ زوجتک کہے گا, تو یہی ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے. جی دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْزَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ, اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے دو ایسے لفظوں سے کہ تعبیر کیا جائے دونوں میں سے ایک کو ماضی سے, وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ, اور دوسرے کو مستقبل سے. مثل أَنْ يَقُولَ, مثال کے طور پر ایک شخص یوں کہتا ہے زَوِّجْنِي, کہ تو مجھ سے نکاح کر لے. فَيَقُولَ, یہ فَيَقُولَ منصوب ہے اس لیے کیونکہ اس کا عطف ما قبل میں جو یقول آیا اس پر ہے, اور اس پر ان داخل ہے وہ منصوب ہے, تو یہ بھی منصوب. مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک, تو دوسرا شخص کہتا ہے زوجتک, میں نے تجھ سے نکاح کر لیا, تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. بھائی یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ ان یقول یہ بھی مذکر کا صیغہ, اور فیقول یہ بھی کون سا صیغہ, مذکر والا,
تو حالانکہ عقد نکاح تو ایک مرد اور ایک عورت میں ہو رہا ہے تو ایک مذکر کا صیغہ ہونا چاہیے اور ایک مؤنث کا. تو یاد رکھیں یہاں جو ضمیر ہے یقولو کے اندر وہ متعاقد کو راجع ہے, عقد کرنے والا, اور عقد کرنے والا شخص وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے, تو وہ شخص متعاقد مراد ہے بھائی. جی آگے دیکھیے, لِأَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ بِالنِّكَاحِ, اس لیے کیونکہ یہ توکیل بن نکاح ہے, یعنی نکاح کا وکیل بنانا ہے, یعنی جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر دوسرے کو نکاح کا وکیل بنانا ہے. وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِن نِكَاحِ, اور ایک شخص جو ہے نکاح کی دو طرف کا متولی ہو سکتا ہے. لفظوں پہ نظر رکھیں, والواحد یتولا, اور ایک شخص جو ہے وہ متولی ہو سکتا ہے. طرفین نکاح, یہ اصل میں ہے طرفین, دو طرف, طرفین تثنیہ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے ان نکاح لفظ کی طرف, تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو طرفین نکاح, نکاح کی دو طرف, نکاح کی دو طرف. والواحد یتولا طرفین نکاح, اور ایک شخص نکاح کی دو طرف کا متولی ہو سکتا ہے. علی ما نبینہ انشاء اللہ تعالی, اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاء اللہ, یعنی آگ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں آگے چل کر ہم اس کی دلیل بیان کریں گے کہ ایک شخص نکاح کی دو جانب کا متولی ہو سکتا ہے. متولی جس کو ولایت حاصل ہو یعنی اختیار حاصل ہو ایک چیز کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متولی. صاحب ہدایہ تو اس کو آگے بیان فرمائیں گے لیکن آپ یہیں پر اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. بھائی بھائی دیکھو, ایک عقد بیع ہے اور ایک عقد نکاح ہے. نکاح کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے, دونوں جانب کا ذمہ دار ہو سکتا ہے, دونوں طرف سے اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے. مثلا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ زید سے کہتے ہیں کہ میرا نکاح کروا دو فلاں جگہ پر, اور وہ فلاں گھر والے بھی زید ہی کو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نکاح کروا دو فلاں سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو دیکھو, مرد نے بھی ایک شخص کو وکیل بنا دیا اور لڑکی والوں نے بھی اسی شخص کو کیا کر دیا, وکیل بنا دیا. تو ایک ہی وکیل ہو گیا دونوں طرف سے. اب یہ وکیل دو گواہوں کو سامنے بٹھاتا ہے اور ان کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلانی سے کر دیا, تو یاد رکھو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ ایک ہی وکیل ہے دونوں طرف کا بھائی, ایک ہی شخص متولی ہو گیا دونوں طرف کا, تو اس کو ولایت حاصل ہے دونوں پر بھائی. ولایت کہتے ہیں کہ کسی پر اختیار حاصل ہو, کہ آپ کا تصرف اس پر نافذ ہو جائے. تو یہ جو وکیل نے کہا دو گواہوں کے سامنے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلانی سے کر دیا, یاد رکھو وکیل کا یہ قول دونوں پر نافذ ہو گیا. اس مرد کا اس عورت سے کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا, اور خود بخود اس کا قول ان پر نافذ ہوا, یا انہوں نے اس کو وکیل بنایا تھا, انہوں نے اس کو یہ ولایت دی تھی. کوئی شخص کسی دوسرے کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے خود یہ اختیار اس کو دیا تھا کہ آپ نکاح کروا دیں. تو دیکھو یہ دونوں طرف نکاح کا متولی ہو گیا, جبکہ بیع وغیرہ میں ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا بھائی. بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں الگ الگ افراد ہونے چاہیے. تو نکاح کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے. جیسے ابھی نکاح کے اندر دیکھا آپ نے, یہ جو دوسرے شخص نے زوجتو کا کہا, یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے, اس سے نکاح منعقد ہو گیا. اس کا یہ کلام بطور اصیل کے بھی ہوا اور بطور وکیل کے بھی ہوا, تو اس سے عقد نکاح منعقد ہو گیا. لیکن بیع کے اندر ایسا کیا جائے تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی. مثلا زید اور عمر دونوں نے ایک ہی شخص کو جو ہے وکیل بنا دیا, زید ایک چیز بیچنا چاہتا ہے اور عمر اسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے, اور ایک ہی شخص کو وکیل بنایا. اب وہ وکیل کہتا ہے کہ میں نے زید کی طرف سے یہ چیز عمر کو بیچ دی, اور پھر عمر کی طرف سے خود ہی بولتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے عمر کے لیے یہ چیز خرید لی اتنے پیسوں میں. تو فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی، بیع کے اندر عقد کرنے والے الگ الگ افراد ہونے چاہیے، یعنی بائع کوئی اور شخص ہو اور مشتری اور شخص ہونا چاہیے، ایک ہی شخص دونوں کا وکیل بن کر یہ عقد نہیں کر سکتا، بیع کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ ایک ہے عقد نکاح اور ایک ہے عقد بیع، دونوں کے اندر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ عقد بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے. کیا عقد بیع کے اندر دو آدمی آپس میں خرید و فروخت والا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ جو عقد بیع ہے اس کے حقوق کا تعلق وہ جن دونوں نے عقد کیا ہے، چاہے وہ موکل ہیں چاہے وہ وکیل ہیں، تو بہرحال جنہوں نے بھی عقد کیا ہے یعنی جو بھی متعاقدین ہیں، حقوق کا تعلق بھی انہی سے ہوگا. جبکہ عقد نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ موکل سے ہوتا ہے. توجہ ہے، ایک کیا ہے عقد بیع اور ایک کیا ہے عقد نکاح، یہ دو عقد ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ بیع کا جو عقد ہوتا ہے، بیع کا جو معاملہ اور معاہدہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان، یعنی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس بیع کی وجہ سے جو حقوق ملتے ہیں وہ حقوق عقد کرنے والے کو ملتے ہیں، ان کے موکل کو حقوق نہیں ملتے. مثلا دو آدمیوں نے آپس میں ایک گاڑی کی خرید و فروخت کی، ایک شخص نے گاڑی بیچی اور دوسرے نے گاڑی خرید لی، دونوں کے درمیان عقد ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا. اب خریدار کا حق کیا ہے؟ کہ وہ گاڑی کا مطالبہ کرے گا کہ مجھے گاڑی دے دی جائے، میں اس کا مالک بن چکا ہوں. اور بیچنے والا، اس کا حق ہے کہ وہ سمن کا اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا کہ گاڑی کے پیسے میرے حوالے کرو، پھر میں گاڑی آپ کے حوالے کروں گا. تو دیکھو، خریدار کا حق کیا ہوا؟ مبیعے کا مطالبہ کرے گا. اور بیچنے والے کا حق کیا ہوا؟ کہ وہ سمن اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا. یاد رکھو، یہ جو حق ہے مبیعے اور سمن کے مطالبے کا، یہ عقد کرنے والوں کو یہ حق ملے گا، ان کے موکل کو یہ حق نہیں ہے. دو وکیلوں نے آپس میں کیا کیا ہے؟ بیع و شراء کی ہے. تو بیچنے والا سمن کا مطالبہ کرے گا اور خریدنے والا مبیعے کا مطالبہ کرے گا. یہ دونوں تو ایک دوسرے سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے موکل آ کر مطالبہ نہیں کر سکتے. خریدار کا موکل آ جائے اور آ کر کہے گاڑی میرے حوالے کرو، میرے وکیل نے آپ سے گاڑی خریدی تھی، تو بیچنے والا کہے گا بھائی میرا معاملہ تو آپ کے وکیل کے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھ سے گاڑی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ عام معاملات میں بھی دیکھ لیں، دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، جن دو آدمیوں کے درمیان عقد ہوتا ہے وہی ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں. اگر موکل بیچ میں آ کر مطالبہ کرے تو عقد کرنے والا اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہ میرے ساتھ تو آپ کا معاملہ نہیں ہے، میرے ساتھ تو جس کا معاملہ ہوا ہے وہی آ کر میرے سے مطالبہ کر سکتا ہے، آپ میرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا عقد بیع کے اندر حقوق عقد جو ہوتے ہیں، جو بیع کی وجہ سے جو حقوق ملتے ہیں، وہ عقد کرنے والوں کو ملتے ہیں، ان کے موکل کو حقوق نہیں ملتے. تو اسی بات کو مختصر لفظوں میں یوں کہیں گے کہ بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق متعاقدین سے ہوتا ہے، یعنی وہ جو دو عقد کرنے والے ہیں. کیا کہا میں نے؟ کہ بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق متعاقدین سے ہوتا ہے، ان کے موکل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. حقوق عقد کا تعلق متعاقدین سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ متعاقدین سے. ایک مطالبہ کرنے والا ہے، یعنی ایک ہے مثلا خریدار کیا کرے گا؟ خریدار مبیعے کا مطالبہ کرے گا، تو خریدار بنے گا مطالب، اس میں فاعل ہے مطالبہ کرنے والا. اور جو بیچنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ مطالب ہوگا، اس سے مطالبہ کرے گا. خریدار اس بیچنے والے سے مطالبہ کرے گا کہ مبیعہ میرے حوالے کرو، تو خریدار کیا ہوا؟ مطالب. اور بیچنے والا کیا ہوا؟ مطالب. اور یاد رکھو، مطالب اور ذات ہوتی ہے اور مطالب اور ذات ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص مطالب بھی بن جائے اور مطالب بھی بن جائے. آپ ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے حوالے کی جائے, تو ظاہر سی بات ہے یہ مطالبہ آپ اپنے آپ سے تو نہیں کریں گے, یہ تو کسی اور سے کریں گے. تو آپ جب مطالب ہیں تو مطالب کوئی اور ہوگا. مطالب اور مطالب ایک شخص نہیں ہو سکتے. یہ اسی طرح ہے جیسے مالک اور مملوک, مالک اور ہوتا ہے اور مملوک اور ہوتا ہے. ایک ہی شخص مالک بھی ہے اور مملوک بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح ہے جیسے استاد اور شاگرد, ایک ہی شخص استاد بھی ہو اور شاگرد بھی ہو ایک ہی حیثیت سے, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی مثلا ایک شخص کہتا ہے میں استاد ہوں, تو اسے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کا شاگرد کون ہے, وہ کہتا ہے میں خود ہی شاگرد ہوں. تو بھائی شاگرد آپ سے الگ ہونا چاہیے. شاگرد اور استاد ایک ہی ذات نہیں ہو سکتی, ایک ہی ذات نہیں ہو سکتی. اسی طرح مالک اور مملوک ایک ذات نہیں ہو سکتی, ورنہ تو کیا لازم آئے گا, اجتماع متنافیین. ایسی دو چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی ان کا جمع کرنا لازم آئے گا بھائی. تو مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا اور شخص ہوگا, اور مطالب اس میں مفعول یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے وہ اور شخص ہوگا. یہ دونوں ایک ہی شخص نہیں ہو سکتے ایک ہی حیثیت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عقد بیع کے اندر جو مشتری ہے خریدار ہے وہ مبیعے کا مطالبہ کرتا ہے, تو وہ ہوا مطالب, اور بیچنے والا کیا ہوا؟ مطالب. اور اسی طرح دوسری طرف سے دیکھیں تو بیچنے والا وہ اب پیسوں کا مطالبہ کرے گا, وہ ہوا مطالب, اور جو خریدنے والا ہے وہ کیا ہوا؟ مطالب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیشہ مطالب اور ذات ہوگی اور مطالب اور ذات ہوگی, ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس لیے عقد بیع کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے تو پھر وہی شخص مطالب بھی بن جائے گا اور وہی شخص مطالب بھی بن جائے گا, اور ایک ہی شخص تو مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیا ہوا حاصل ہے کلام؟ کہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق کن سے ہوتا ہے؟ متعاقدین سے. کسے؟ متعاقدین سے, یعنی وکیل سے تعلق ہوگا, موکل سے حقوق کا تعلق نہیں ہوگا. اور کیا حقوق ہوں گے بیع کے؟ کہ مشتری جو ہے وہ مبیعے کا مطالب بنے گا, اور بائے کیا ہے؟ مطالب ہے. اور اسی طرح دوسری طرف سے دیکھیں تو بائے کیا ہے؟ مطالب ہے, وہ سمن کا پیسوں کا مطالبہ کرے گا, اور کس سے کرے گا؟ مشتری سے. تو مشتری مطالب بنے گا. تو مطالب ایک شخص ہوگا اور مطالب دوسرا شخص ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص مطالب بھی بن جائے اور مطالب بھی بن جائے. یہ تو اجتماع متنافیین ہے, دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان کو آپ اکٹھا کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ہی شخص کے بارے میں آپ کہیں یہ مالک ہے اور یہی کیا ہے؟ مملوک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ مالک وہ تو صاحب اختیار ہوتا ہے, اس کا اختیار ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا جس قسم کا تصرف چاہے کر سکتا ہے, اور جبکہ اس کا غلام جو ہے وہ تو بے اختیار ہے, اس کے پاس تصرف کا حق نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں کہ یہی شخص مالک بھی ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہے, اور اگر آپ کہیں یہی شخص غلام بھی ہے تو پھر معلوم ہوا اس کے پاس تو کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح عقد بیع کے اندر ایک ہی شخص مطالب بھی ہو اور مطالب بھی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں جانب کا متولی ایک شخص نہیں ہو سکتا, دو الگ الگ شخص ہونے چاہیے. بائے کا وکیل اور ہونا چاہیے اور مشتری کا وکیل اور ہونا چاہیے, یعنی یوں کہیں عقد کرنے والے دو افراد ہونے چاہیے. عقد کرنے والے دو افراد ہونے چاہیے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو نکاح ہے, نکاح کے اندر حقوق نکاح کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ موکل سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ مطلب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کروا دیا دو وکیلوں نے. کس نے کروایا؟ دو وکیلوں نے. تو اب مرد جو ہے عورت کے وکیل سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اب میری بیوی میرے حوالے کرو. मर्द जो है वो वकील से जिसने निकाह करवाया है, मर्द उस औरत के वकील को नहीं कह सकता कि उस मेरी बीवी को मेरे हवाले करो। और इसी तरह वो जो औरत है वो जो आदमी की तरफ से जो वकील था उससे मुतालबा नहीं कर सकती कि मेरा निकाह करवा दिया है अब लाओ मेरा महर मेरे हवाले करो
जी।
औरत उस वकील से मुतालबा नहीं कर सकती। ये जो निकाह के अंदर वकील होते हैं इनकी हैसियत सिर्फ पैगाम रसां की होती है, ये सिर्फ सफीर होते हैं। क्या होते हैं? सफीर। सफीर का माना है पैगाम पहुंचाने वाला। तो ये जो वकील होते हैं निकाह के अंदर इनकी हैसियत महज सफीर और पैगाम पहुंचाने वाले की होती है। इन्होंने पैगाम पहुंचाया और दोनों का क्या करवा दिया? निकाह करवा दिया। और इस निकाह के हुकूक का ताल्लुक वकीलों से नहीं, निकाह करवाने वाले वकीलों से मुतालबा नहीं किया जाएगा बल्कि मुतालबा मुवक्किल से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? वो आदमी जिसने वकील भेजा था अपने निकाह के लिए उस आदमी से औरत मुतालबा कर सकती है, मेरा महर मुझे दो, उससे वो मुतालबा कर सकती है। इसी तरह ये मर्द जो है वो उस औरत के वकील से मुतालबा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी मेरे हवाले करो, बल्कि उसके घर वालों से अब मुतालबा करेगा जिन्होंने इसको वकील बनाकर भेजा था कि मेरी बीवी मेरे हवाले करो। बात समझ में आ गई? चुनांचे आप इसीलिए देखते हैं कि मसलन मैंने आपको वकील बनाया कि जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, तो आप जाकर गाड़ी खरीदते हुए मुवक्किल का नाम जिक्र करते हैं या उसका नाम जिक्र नहीं किया जाता? उसका नाम नहीं जिक्र करते। आप जाकर गाड़ी खरीद लेते हैं और लाकर मुवक्किल के हवाले कर देते हैं, तो बैग के अंदर मुवक्किल का नाम जिक्र किया ही नहीं जाता क्योंकि हुकूक का ताल्लुक उससे है ही नहीं। लेकिन निकाह के अंदर मुवक्किल का नाम जिक्र किया जाता है क्योंकि हुकूक का ताल्लुक उससे है। चुनांचे वकील आकर यह नहीं कहता कि मैं अपना निकाह करता हूं, बल्कि क्या कहेगा? जैद ने मुझे भेजा है, मैं जैद का निकाह करता हूं। और वो लड़की वालों की तरफ से जो वकील है वो उस औरत का नाम लेगा कि मैं उसका निकाह करवाता हूं इसके साथ। तो दोनों का, मुवक्किलों का बाकायदा वो नाम लेते हैं कि इस मर्द का इस औरत के साथ निकाह किया जा रहा है। वो यानी वो सिर्फ पैगाम पहुंचा रहे हैं, हुकूक का ताल्लुक इनसे नहीं है। महर का या बीवी का मुतालबा वकीलों से यहां नहीं हो सकता, जबकि बैग के अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक जो है वकीलों से होता है। वकील से समन का भी मुतालबा होगा और वकील से ही मबीए का मुतालबा होगा। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ निकाह के अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक वकील से नहीं होता। वकील ना मुतालिब है और ना मुतालब है। अगर मुतालिब और मुतालब होता तो दो वकीलों का होना जरूरी था, दो आदमियों का होना जरूरी था। लेकिन जब मुतालिब और मुतालब ये हैं ही नहीं तो फिर एक ही आदमी दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है निकाह में। बात समझ में आई कि नहीं? हासिल कलाम क्या हुआ कि निकाह के अंदर एक ही शख्स दोनों जानिब का मुतवल्ली हो सकता है। वजह यह कि निकाह के अंदर हुकूक निकाह का ताल्लुक वकील से नहीं होता बल्कि किससे होता है? मुवक्किल से होता है। तो वकील जो है वो मुतालिब और मुतालब बनता ही नहीं है, जबकि बैग के अंदर हुकूक बैग का ताल्लुक किससे होता है? आकद करने वालों से। अगर वो वकील हैं तो मुतालिब और मुतालब भी वही बनेंगे। तो अगर एक ही शख्स दोनों जानिब से वकील बन जाएगा तो मुतालिब और मुतालब का जमा होना लाजिम आएगा। एक ही शख्स क्या बन जाएगा? मुतालिब भी और मुतालब भी। और ये तो इज्तिमाई मुतनाफियन है। ये तो इसी तरह है जैसे एक ही शख्स मालिक भी है और ममलूक भी है। भाई मसलन कहा जाए कि ये शख्स मालिक है, भाई किस चीज का मालिक है? ये अपना मालिक है। भाई मालिक भी यही है और ममलूक, ये नहीं हो सकता क्योंकि मालिक जो है वो साहिब तसर्रुफ होता है और ममलूक जो है वो साहिब तसर्रुफ नहीं होता, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। तो जैसे एक ही शख्स मालिक और ममलूक नहीं हो सकता, इसी तरह बैअ के अंदर भी एक ही शख्स जो है वो मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता। तो एक शख्स बैग की दोनों जानिब का मुतवल्ली नहीं हो सकता, वो दो अलग अलग अफराद होने चाहिए। बात समझ में आ गई? मसला हल हो गया अच्छी तरह? تو یہ معنی ہے والواحد یتولى طرفین نکاحی, اور ایک شخص جو ہے نکاح کی دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے, نکاح کی دونوں طرف کا ذمہ دار ہو سکتا ہے. علی ما نبینہ انشاء اللہ تعالی, اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی. علی ما نبینہ, یاد رکھو علی کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, یہاں علی کس لیے ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے کہ والواحد یتولى طرفین نکاحی, ایک شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے. علی ما نبینہ, اس علت کی وجہ سے, اس سبب کی وجہ سے, نبینہ جس کو ہم بیان کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا؟ چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.